حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لاسی مال الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله۔ صلوات على محمد وعلى آله محمد اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ صلوات على محمد وعلى محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ایک مرتبہ اور درود بھیجتے ہیں محمد وعلى محترم۔ ایک مرتبہ پھر معذرت، اگرچہ تفصیل بیان کروں تو ظاہر ہے کہ وقت اور دیا ہوگا اور میں اس کو کسی ایکسکیوز کے طور پر نہیں، واقعی شرمندگی کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور پوری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ آج اس تاخیر کی تکرار نہ ہو۔ جو بحث ہماری چل رہی تھی کہ پروردگار عالم نے انسان اور دیگر مخلوقات کے درمیان کیا فرق رکھا جس کی وجہ سے انسان کو اشرف سمجھا جاتا ہے، وہ اس پوٹینشیل کی وجہ سے کہ جو اس انسان کے اندر موجود ہے، جس کی بنیاد پر انسان وہاں تک جا سکتا ہے کہ خدا ناز کرتے ہوئے کہے کہ ہم نے اسے احسن تقویم میں پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، اور پھر اس کے بعد یہ بھی اعلان ہو جائے کہ ہم نے انسان کو اسفل سافلین میں پھینک دیا، اس کو انتہائی پستی کے اندر ڈال دیا۔ تو خدا بند متعال حکیم ہے، اس کا فعل حکمت سے خالی ہو نہیں سکتا۔ اگر احسن تقویم پر کسی کو فائز کیا ہے اور پھر اس کے اسفل سافلین میں جانے کی بات کر رہا ہے تو کوئی ریزن ہونا چاہیے۔ وہ اسی پوٹینشیل کا غلط استعمال کہ اگر ایک انسان اس کو صحیح استعمال نہ کرے تو نتیجہ یہی نکلے گا۔ پروردگار عالم نے سورہ شمس کے اندر بھی مختلف قسمیں کھانے کے بعد اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ نفس وما سواها، کہ نفس کی قسم اور اس کو ہم نے کتنا اچھا بنایا۔ فالہمہا فجورہا وتقواہا، ہم نے اس نفس کے اندر فجور کی صلاحیت بھی رکھ دی اور تقویٰ کی صلاحیت بھی رکھ دی۔ اگر آپ غور فرمائیں کہ یہ جو دونوں لفظ پروردگار عالم نے استعمال کیے، تقویٰ ضبط نفس کی بات ہے، تقویٰ اس کنٹرول کا نام ہے کہ جو انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب بڑی پیاری بات کہی، بہت ہی عمدہ بات، نقوش عصمت علامہ ذیشان احدر جوادی کی کتاب ہے، جہاں پر مولا کی سیرت کو ڈسکس کرتے ہوئے انہوں نے زہد کی تعریف علی کے کردار سے پیش کی۔ ہم سنتے ہیں زاہد، زہد، یہ اگر تعریف جو مولا کے ذریعے سے ہم تک پہنچی یہی سمجھ میں آ جائے تو تقویٰ سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ مولا یہ فرماتے ہیں کہ زہد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کسی چیز کے مالک نہ بنو، زہد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز تمہاری مالک نہ بنے۔ تم مکان کے مالک بنو یہ زہد کے خلاف نہیں ہے، مکان تمہارا مالک بنے یہ زہد کے خلاف ہے، تم گاڑی کے مالک بنو یہ زہد کے خلاف نہیں ہے، گاڑی تمہاری مالک بنے یہ زہد کے خلاف ہے، اگر تمہارے پاس رنگین کھانے ہوں حلال سے یہ زہد کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ رنگین کھانے تمہارے اوپر اس طرح سے مسلط ہو جائیں، دیکھیں جو مالک ہوگا وہ ڈکٹیٹ کرے گا، اگر تم گھر کے مالک ہو تو گھر تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا، اور اگر تمہارا گھر تمہارا مالک ہے تو تم گھر کی مرضی کے مطابق ہوگا، اگر تمہارا مال تمہاری ملکیت ہے تو مالک تم ہو، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا مطالبہ کرے کہ یہاں خرچ کرو اور تم خرچ نہ کرو، اگر مالک ہو تو مالک کی شان یہ ہوتی ہے کہ جو مال اس کا ہوتا ہے وہ اس کو ڈکٹیٹ نہیں کرتا، مالک ڈکٹیٹ کرتا ہے، یہ تقویٰ کی روح ہے، یہ تقویٰ کا جوہر ہے کہ جہاں پر انسان کا کنٹرول ضبط نفس کی اسلام بات کرتا ہے، نفس خوشی کی بات نہیں کرتا، دوسری طرف ہے اس کو فس کو فجور، فجور کا مطلب کیا ہے کہ جب پروردگار یہ کہتا ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ کے بالکل مقابلے پر، اس کے بالکل پیرل، اس کے اپوزٹ یہ دوسرا پوٹینشیل بھی موجود ہے کہ وہ چاہے تو وہاں جا سکتا ہے، اور اگر وہاں گیا تو پستی میں گرتا چلا جائے گا، اسفل سافلین میں آ جائے گا، وہ کیا ہے؟ فجر کا لفظ ہم سب نے سنا ہے، صبح کی جو نماز ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے فجر کی نماز، یہ فجر کیوں کہلاتی ہے؟ یہ نماز نماز فجر کیوں کہلاتی ہے؟ اس لیے کہ وقت فجر کا ہے، اس وقت کو فجر کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر یہ فجر کا لفظ ہمارے لیے واضح ہو گیا تو فجور بھی واضح ہو جائے گا، فجر اس لیے کہتے ہیں کہ رات ہے ایک تاریک چادر، تاریک چادر، اندھیری چادر، کالی چادر، یہ رات کو اگر ہم آسمان کو دیکھتے ہیں تو ایک ایسا منظر نظر آتا ہے کہ جیسے کالی چادر کسی نے پھیلا دی، کیا اس کے اندر کہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ کوئی شگاف نہیں ہے، ہر طرف سے یہ کالی ہے، جب صبح کا وقت آتا ہے تو صبح کے وقت ہوتا یہ ہے کہ اس کالی چادر میں شگاف پیدا ہوتا ہے اور سفیدی ظاہر ہوتی ہے، اس شگاف کو فجور کہا جاتا ہے، جب صبح کا روشنی کا شگاف اس سیاہ چادر سے ظاہر ہوتا ہے تو اس وقت کو فجر کہا جاتا ہے، اور انسان کو کردار کی جو پاکیزہ چادر دی گئی ہے اگر اس کے اندر گناہ کا شگاف آ جائے تو اسے کردار کا فجور کہا جاتا ہے، یہ فجور ہے کہ اس نے کیا کیا، پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے پوٹینشلی تمہیں ایک پاکیزہ چادر دی ہے، تمہارا کردار پاکیزہ ہے، کرنا صرف اتنا ہے کہ اس پاکیزگی کو مینٹین کرو، اگر مینٹین کر لیا تو اس کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے، وہ ڈٹرجنٹ جو آنے والے اس داغ کو دھوئے گا وہ تقویٰ کا ڈٹرجنٹ ہے، لیکن اگر تم نے شگاف کو آنے دیا تو شگاف آئے گا، صلاحیت اس کی بھی ہے کہ یہ پھٹ سکتی ہے، اور اگر پھٹے گی تو اس کے نتیجے میں نجاست بھی آئے گی، اس کے نتیجے میں گناہ بھی آئے گا، اس کے نتیجے میں رجس بھی آئے گا، یہ سب کچھ اندر پینیٹریٹ کریں گے، یہ ہے فجور، یہیں سے اگر آپ کی توجہ ہو جائے تو وہ حدیث بہت عمدہ ہے جو پیغمبر اکرم ختم مرتبت احمد مصطفیٰ حضور کا کتنا زبردست فرمان ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس پاکیزہ چادر کو لے کر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحفظان ویمجسان وینصران، یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو انفلوئنس کرتے ہیں، اور اس انفلوئنس کے نتیجے میں وہ فطرت کی پاکیزہ چادر تار تار ہونے لگتی ہے، انفلوئنس کر کے اس کو یہودی بھی بنایا جا سکتا ہے، اس کو مجوسی بھی بنایا جا سکتا ہے، اسے نصرانی یا عیسائی بھی بنایا جا سکتا ہے، یہ انسان کا کام ہے کہ جو پروردگار نے اس کو صلاحیت دی ہے اس کا وہ احساس کرتے ہوئے ضبط نفس کی منزل پر آئے۔ اب کل کی بات سے میں مزید اس کو آگے مربوط کرنا چاہوں گا، غور فرمائیے، ہم نے یہ کہا کہ انسان کے اندر پروردگار عالم نے خواہشات کو رکھا، بالکل صحیح بات ہے، انسان کے اندر پروردگار عالم نے غصے کو رکھا، بالکل صحیح بات ہے، اب اگر یہ دونوں صفات جانوروں کی ہیں کہ جو انسان کے اندر موجود ہے تو انسان ایک کام کیوں نہیں کرتا، وہ ایک کام یہ کرے کہ ان خواہشات کو کچل کے رکھ دے، یہ جتنا بھی غصہ اس کے اندر ہے اس کو وہ کچل کے رکھ دے، کیا اسلام اس بات کا مطالبہ کرتا ہے اس سے؟ کیا تقویٰ اس چیز کا نام ہے؟ نفس کشی کیا اسلام کی تعلیم میں کہیں شامل ہے؟ برادران عزیز جی نے قتل نہیں، اسلام ضبط نفس کی بات کرتا ہے، نفس کشی کی بات نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے کہ نفس کو کنٹرول کرو. نفس کو مارنے کا حکم اسلام کی طرف سے پتہ نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے اندر جو یہ خواہشات ہیں تم ان کو عقل کے ماتحت کیوں نہیں لاتے؟ عقل کو علم کے ماتحت لاؤ. وہ علم جو وحی کے ذریعے سے حاصل ہونے والا ہے, وہ نبی کے ذریعے سے وحی کا علم تم تک پہنچے گا اور تمہاری عقل کو راہ دکھائے گا. یہ ہے عقل کی ڈائریکشن. اس عقل کے پاس جب یہ علم آ گیا اور تم خود اختیاری علمی ترقی کرنے لگے تو اب اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اس علمی ترقی کے نتیجے میں تم اپنی خواہش کو کنٹرول کرو اور اپنے غصے کو کنٹرول کرو. ہوگا کیا, اگر انسان عقل کو کنٹرول نہیں کرے گا تو بھی معاملہ بہت خراب ہو جائے گا, اگر انسان خواہش کو کنٹرول نہیں کرے گا تب بھی معاملہ بہت خراب ہو جائے گا, اور انسان اگر غصے کو کنٹرول نہیں کرے گا تب بھی معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. یہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں, اخلاقیات کی کتابوں کو آپ دیکھیں تو اس کے حوالے سے بڑی عمدہ اور شیرین بحثیں آپ کو ملیں گی. واپس اس کتاب کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا, علامہ نراکی کی معراج السعادہ, جس کا اردو ترجمہ عروج السعادت کے نام سے موجود ہے. اس کے اندر انہوں نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. عقل, خواہش, غضب, ہم کیا کریں؟ عقل کو اگر ختم کر دیتے ہیں تو انسان اس پوٹینشیل سے محروم ہو جائے گا کہ جو اس کو امتیاز عطا کرتا ہے, جو اس کو ڈسٹنکشن دیتا ہے. اگر اس کے اندر خواہش ختم ہو جائے تو یقین جانیے کہ یہ انسان امتحان کے میدان سے فرار اختیار کرے گا. روحبانیت, غاروں میں چلے جانا, یہ اسی لیے پسندیدہ نہیں ہے کہ اس کو میدان حیات سے فرار سمجھا جاتا ہے. میدان حیات سے فرار وہ اختیار کرے جو فرار کا ماننے والا ہو. حیدر کرار کا ماننے والا کبھی فرار اختیار نہیں کرتا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. آپ دیکھیں گے عقل, خواہش, غضب, ان سب کو رکھیے درمیان میں, اور اب اس کے بعد دیکھیے کہ پولرائزیشن کہاں پر, افراد و تفرید کہاں پر ہے, کون سی وہ ایکسٹریمز ہیں کہ جہاں پر جانے سے اسلام روکتا ہے. بہت توجہ کیجیے گا کہ اگر انسان کے پاس عقل ہے, اگر وہ عقل کو بالکل معطل کر دے تو یہ پاگل ہے, یا یہ بے وقوف ہے, یہ احمق ہے, یہ سفی, یا عقل ہے ہی نہیں تو پاگل ہے. عقل ہے مگر صحیح یوز میں ہی نہیں ہے تو یہ بے وقوفی کرے گا, یہ احمق ہوگا, یہ اسٹوپڈ ہوگا. کیا ایسا انسان اسلام کو چاہیے؟ جواب جی نہیں. اچھا, اگر عقل کو استعمال کرے اور ایسے استعمال کرے کہ سارے مکاری کے کام کرنا شروع کر دے, اگر ایک انسان کسی کو فریب دینا چاہتا ہے تو عقل استعمال کیے بغیر فریب دے سکتا ہے؟ دھوکہ دینے کے لیے, فراڈ کرنے کے لیے, ٹارگٹ کلنگ کرنے کے لیے کیا وہ عقل استعمال نہیں کرتا؟ اگر یہ سارے برے کام کرنے ہوں تو عقل استعمال کیے بغیر ہو سکتے ہیں. ریکی کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے, کون کس وقت نکلتا ہے, کب نکلتا ہے, کہاں جاتا ہے, کہاں نہیں جاتا, یہ کام پاگل کرے گا؟ جواب جی نہیں. یہ کام بھی عقل ہی کے ذریعے سے ہو رہا ہے, مگر یہ عقل کا وہ استعمال ہے کہ جو دوسری ایکسٹریم کی طرف چلا گیا. ایک عقل کی وہ ایکسٹریم تھی کہ جہاں پر انسان نے عقل کو معطل کیا, یا پاگل بن گیا, یا احمق بن گیا, یا بے وقوف بن گیا. اسلام کہتا ہے رونگ, نہیں چاہیے. ایک وہ عقل کا استعمال ہے کہ جہاں پر انسان مکاری کرتا ہے. کسی نے امیر شام کے بارے میں امام سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر عقل کا استعمال اتنا ہی پسندیدہ ہے تو وہ تو بڑا عقل مند ہے. امام نے کہا کہ یہ عقل کا وہ استعمال ہے جس کو مکاری کہا جاتا ہے, یہ عاقلانہ استعمال نہیں ہے. مکر کرنے کے لیے اگر انسان عقل کو استعمال کر رہا ہے تو ایکچولی یہ عقل کو اپنی کسی خواہش کے تابع کر رہا ہے. اپنی خواہش کے تابع کرنے کے لیے عقل کو مغلوب کر کے رونگلی یوز کر رہا ہے, ایز اے ٹول یوز کر رہا ہے. ورنہ اس کی اپنی عقل کا کیا فیصلہ ہے؟ کیا کسی کو نقصان پہنچانا عقل کے اعتبار سے جسٹیفائیبل ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. عقل اگر درمیان میں تو واقعاً یہ انٹلیکٹ, پھر تو وہ منزل ہے کہ جہاں پر ہمیں اس کی تعریف ہی تعریف نظر آتی ہے. العقل ما عبد بالرحمن, عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے. وقت و سب بہ الجنان, اس کے ذریعے سے جنت کو حاصل کیا جاتا ہے. اصول کافی کو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ایڈمائر کیا ہے. للہ علی الناس حجتین, حجتن ظاہرہ و حجتن باطنہ, کہ اللہ کی دو حجتیں ہیں بندوں کے اوپر، ایک حجت ظاہر ہے اور ایک حجت باطن میں ہے۔ جو ظاہر ہے اس کا نام رسول اور امام ہے، جو باطن کے اندر ہے اس کا نام عقل انسان ہے۔ پروردگار عالم نے، معصومین نے بہت ایڈمائر کیا، مگر عقل کا کون سا استعمال؟ اگر عقل معطل ہے، حماقت، بے وقوفی، اسٹوپیڈیٹی، اگر بالکل ختم ہے، پاگل پن، اس ایکسٹریم پر چلی گئی عقل، مکاری، فریب، چالاکیاں، دوسروں کو نقصان پہنچانا، فراڈ کرنا، ڈسیپشن، نہ یہ پسندیدہ نہ وہ پسندیدہ، درمیان میں رکھو، جہاں عقل کو نیوٹرل چھوڑو، واقعاً عقل کے ذریعے سے استفادہ کرو اور فیصلے کرنے کے لیے اس کو استعمال کرو، یہ بہت خوب ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ اس کو کہاں سے فیڈنگ ملنی چاہیے؟ اس کو باہر سے، باہر سے انبیاء کو حاصل ہونے والی وحی کے ذریعے سے فیڈ کرو، علم حاصل ہو، عقل کا معیار بڑھے، عقل ترقی کرے، عقل معرفت حاصل کرے، بہت خوب، باہر سے یہ فیڈنگ حاصل کرے اور ترقی کرتی چلی جائے۔ خواہشات کا کیا کریں؟ خواہشات کو بھی کرش نہیں کرنا، یہ کرسچینٹی نے کر کے دیکھ لیا، ناکام ہوئے، نامراد ہوئے۔ پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا واقعاً بہت عمدہ فرمان کہ لا رحبانیت فی الاسلام، اسلام رحبانیت کی تعلیم نہیں دیتا، غیر فطری ہے۔ اگر رحبانیت ہو، مناسٹسزم ہو، غار میں چلے جاؤ، خانقاہوں کے اندر چلے جاؤ، اپنے نفس کو ختم کر دو، اپنے نفس کو مار دو، اپنے نفس کو کرش کر دو، نہیں ہو پائے گا، نہیں ہو پائے گا۔ پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے، جو چیز فطرتاً انسان کے اندر رکھی گئی ہے، کیوں اس کو کرش کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ اس کو سمجھ دو، اس کو چینلائز کرو۔ پروردگار عالم نے اسلام کے ذریعے سے یہ میسج دیا اور پیغام دیا کہ دیکھو، خواہش ہے، اگر اس کو بالکل ختم کر دیا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ روحانیت کی طرف جاؤ گے، دبانے کی کوشش کرو گے، یہ اور زیادہ طاقت کے ساتھ باؤنس بیک کرے گی اور پھر تمہارے کنٹرول میں نہیں رہے گی، تمہارے کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو انٹرنیٹ پر جائیے، صرف موناسٹسزم کو ٹائپ کریں اور پھر دیکھیے کہ کیا نکلتا ہے۔ موناسٹسزم روحانیت ہی کے لیے انگریزی کا لفظ ہے، آپ ٹائپ کریں اور دیکھیں کیا نکلتا ہے۔ کرسچینٹی نے کہا کہ اگر تم نے شادی کی تو تم اسپریچولی لو ہو جاؤ گے، تم نیچے کی طرف آ جاؤ گے، تم خدا سے دور ہو جاؤ گے۔ اگر عورت کے قریب گئے تم خدا سے دور ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ افراد کہ جو پھر روحانیت کے میدان کے شاہ سوار بننے کے لیے نکلے، چرچ میں آئے، پریسٹ بنے، بڑے پریسٹ بنے، پھر انہوں نے کیا کچھ کیا؟ ذرا خالی جا کر چیک کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر اس فطری خواہش کو کرش کرنے کی کوشش کرو گے، کرش نہیں ہو پائے گی، وہ باؤنس بیک کرے گی، اور اتنی قوت کے ساتھ باؤنس بیک کرے گی کہ اس کے بعد پھر انسان کا کردار کسی قابل نہیں رہے گا۔ جہاں وہ ایک چیز سے بچنے گیا تھا تو 10 قسم کی برائیاں اس کے دامن کے اوپر داغ بن کے لگی ہوں گی۔ اسلام اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے کہ کرش کرنے کی کوشش کرو گے تو تم روحانیت کی طرف جاؤ گے، وہ بھی غلط۔ تو پھر کیا کریں؟ اگر اس کو بالکل بے لگام چھوڑ دو گے تو حیوان کی طرح سے، جانوروں کی طرح سے تمہیں مغربی معاشرہ نظر آئے گا کہ جہاں پر نہ محارم کا کوئی احترام ہے، سور کا گوشت کھاؤ کوئی بات نہیں، تمہیں اچھا لگتا ہے، تو کسی قسم کی کوئی قید، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ فریڈم کے نام پر جو کچھ ہوا وہ کیا ہے؟ وہ خواہشات کو بے لگام کرنا، خواہشات کو کسی کنٹرول میں نہ لینا، یہ فریڈم ہے۔ سور کا گوشت کھانا اچھا لگتا ہے، کھاؤ، کتے کا گوشت کھانا اچھا لگتا ہے، کھاؤ۔ اگر تمہیں کوئی گرل فرینڈ اچھی لگتی ہے، بناؤ۔ رشتہ جائز ہے یا ناجائز، ان پابندیوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میوزک حلال ہے یا حرام چھوڑو، تم کو اچھا لگتا ہے، تمہاری خواہش ہے، اس خواہش کو سیٹسفائی کرو، بائی آل مینس، بائی ہک اور بائی کروک۔ یہ جو خواہشات کو بے لگام کرنے کے لیے آزادی کے لفظ کو استعمال کیا، یہ انصافاً آزادی نہیں ہے، یہ آوارگی ہے کہ جس کو آزادی کا عنوان دیا گیا ہے۔ یہ آوارگی وہ ہے کہ جس کے اندر خواہش کا دوسرا ایکسٹریم ہے کہ جہاں پر انسان اپنی خواہشات کو بے لگام کر دے۔ اسلام کہتا ہے وہ بھی غلط، یہ بھی غلط۔ جس طرح سے عقل معطل کر دو، غلط، مکاری کے لیے استعمال کرو، غلط، بالکل اسی طرح سے خواہشات کو سپریس کرنے کی کوشش کرو، روحبانیت اختیار کرو، غلط، آوارہ بن جاؤ، غلط. اسلام کہتا ہے اس کو بھی بیلنس کرو، درمیان میں لے کر آؤ. اگر تم اس کو درمیان میں لے آؤ گے تو یہ خواہش رہے گی مگر چینلائز ہوگی. کھاؤ، کھانے پہ اعتراض نہیں ہے، حلال کی پابندی کرو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. اب اس کے بعد مسالے کون سے ڈالو یہ تمہاری چوائس پر ہے. اگر تم رشتے کی عفت کا احساس رکھتے ہو، ہمیں تمہارے اس جذبے پر اعتراض نہیں ہے کہ تمہارے اندر جن سے مخالف کے لیے کشش کیوں ہے، ہونی چاہیے. اگر تم نارمل انسان ہو تو یہ کشش ہونی چاہیے. ہمارا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ تم نکاح کے ذریعے سے اس کو حلال کرو اور اس کے بعد اپنی زندگی کے اندر اس انٹرٹینمنٹ یا مزے کو بھی شامل کر لو، ہمیں اعتراض نہیں ہے. اور اگر تم نے حلال کا خیال رکھا تو خواہش پوری کر رہے ہوگے مگر ہم تمہارا درجہ اتنا بلند کر دیں گے کہ دو رکعت نماز تم شادی کے بعد پڑھو گے تو وہ تمہاری 70 نمازوں کے برابر وزن حاصل کرے گی. پروردگار عالم تمہاری فطری خواہشوں کے خلاف نہیں ہے، قطعاً خلاف نہیں. من تزوج فقط احرز نصف دین فلیتق اللہ فی النصف الآخر. کیوں کہا گیا کہ اگر کوئی نکاح کر لیتا ہے اس نے اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا، اب وہ اپنے باقی آدھے دین کے بارے میں فکر مند ہو. آپ ذرا غور فرمائیے، کہاں کرسچینٹی کی وہ تعلیم کہ اگر کسی نے شادی کر لی تو وہ روحانیت کے میدان میں باقی ہی نہیں رہ سکتا، اگر وہ نن ہے تو وہ شادی نہیں کر سکتی، پریسٹ ہے شادی نہیں کر سکتا. یہ روحانیت کے خلاف ہے، اسپریچویلٹی کے خلاف ہے. علامہ نقن صاحب نے بہت پیاری بات لکھی اپنی کتاب کے اندر، اسی کتاب میں اسلام کی حکیمانہ زندگی. وہ فرماتے ہیں کہ ایسا ایک ضابطہ دیا جا رہا ہے کہ اگر پوری دنیا اس پر عمل کرے، یعنی اسلام یا دین کوئی بھی دین، روحانیت کے لیے آیا تھا، اسپریچویلٹی کے لیے آیا تھا. آپ نے تو ضابطہ ایسا دے دیا کہ اگر پوری دنیا اس پر عمل کرنے لگے تو کچھ سالوں کے بعد دنیا سے انسانوں کا صفایا ہو جائے گا. ہر ایک اگر میدان روحانیت میں آنا چاہتا ہے شادی نہیں کر سکتا، جب شادی نہیں کرے گا تو نسل ہی نہیں آئے گی، جب نسل نہیں آئے گی تو کوئی بچے گا ہی نہیں، نہ انسان ہوگا نہ انسانیت کی کوئی بحث ہوگی، نہ انسان نہ انسانیت کی کوئی بحث. ضابطہ تو وہ ہو سکتا ہے کہ جو قابل عمل ہو، یہ تو قابل عمل ہی نہیں ہے، یہ تو پریکٹیکیبل نہیں ہے، پریکٹیکلی اس کو آپ امپلیمنٹ ہی نہیں کر سکتے. اسلام کہتا ہے کہ اس کو بیلنس کرو، ہمیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں. ہم نے تم کو پیدا کیا، ہم نے تم کو فطرت پر پیدا کیا، اسلام دین فطرت ہے. تمہاری فطری خواہش کو کرش کرنے کا اگر حکم اسلام دے تو پھر اسلام سب کچھ ہو سکتا ہے، دین فطرت نہیں ہو سکتا. اس کے دین فطرت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے، اس کی کوئی تعلیم فطری خواہش کو کرش کرنے کے لیے نہیں ہو سکتی. نہ وہ مناسٹسزم کی بات کرے گا، روحانیت کی بات نہیں کرے گا. ہاں تم کو آوارہ بننا ہے تو بھی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. اسلام کہتا ہے کہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حلال اور حرام کی پابندی کرو. آپ کے سامنے میں کیا عرض کروں، ہمارے نوے امام امام محمد تقی جواد علیہ السلام جو خطبہ نکاح میں امام کا جملہ ہے، مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے. امام فرماتے ہیں اما بعد فقط کانا من فضل اللہ علی الانام ان اغناہم بالحلال عن الحرام، کہ یہ اللہ کا فضل ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ اس نے حلال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دیا. یقین کیجئے کہ سونے کے پانی سے لکھ کر لگانے والا جملہ ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ اس نے حلال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دیا. خطبہ نکاح، نکاح کے موقع پر امام یہ سمجھا رہا ہے کہ حلال میں اتنی وسعت ہے، اگر خدا نے تمہاری خواہشات فطری کے اوپر پابندی لگائی ہوتی، بین کیا ہوتا، کرش کرنے کا حکم دیا ہوتا تو یہ بات بالکل غیر معقول ہوتی، فطرت کے خلاف ہوتی. خدا نے یہ نہیں کیا، پروردگار عالم نے یہ کیا ان اغناہم بالحلال عن الحرام، کہ اللہ نے حلال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دیا، حلال میں اتنی گنجائش رکھی کہ شقی اور بدبخت کے سوا کوئی حرام کی طرف جانے کا نہیں سوچ سکتا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، یہ معاملہ عقل، خواہش اور اب آئیے غضب کے اوپر. اگر اسلام یہ مطالبہ کرے کہ تمہیں غصہ کیوں آتا ہے تو اسلام دین فطرت نہیں ہوگا. غصہ آتا نہیں ہے، کہیں سے لایا نہیں جاتا، یہ اندر ہی ان بلٹ ہے، پروردگار عالم نے پیدا کیا ہے. فطری طور پر انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اسے غصہ آتا ہے، فرشتے کو غصہ نہیں آتا، اس کو بنایا ایسے گیا ہے کہ اسے غصہ نہیں آ سکتا، انسان کو ایسے بنایا گیا ہے کہ اس کو غصہ آتا ہے۔ اب کیا انسان کا غصہ کرنا یہ پروردگار عالم کی طرف سے نہیں ہے؟ مانگا کیا گیا ہے؟ مانگا یہی گیا ہے کہ جس طرح سے عقل کو حد میں لے کر آؤ، خواہش کو حد میں لے کر آؤ، اسی طرح سے غصے کو بھی حد میں لے کر آؤ۔ غصے کا نہ ہونا بزدلی ہے، بزدلی اسلام پسند نہیں کرتا۔ ہم کہیں کہ خواہش کو ختم کر دو، نہیں ہوگا، وہ روحانیت ہے۔ خواہش کو بے لگام کر دو، آوارگی ہے، مغربی معاشرہ ہے۔ اسی طرح سے غصہ، ہم کہیں غصے کو ختم کر دو، غصے کو ختم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ بھی ہو جائے کوئی ریئیکشن نہیں آنا چاہیے، کسی قسم کا کوئی ریئیکشن نہ ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک، کوئی کسی کی ناموس پر حملہ کر دے، وہ کہے مجھے تو غصہ ہی نہیں آتا، کیا اس بے غیرتی کی بھی جسٹیفیکیشن اس طریقے سے دی جا سکتی ہے؟ کوئی کسی کی ناموس پر حملہ کر دے، کوئی کسی کی اولاد پر حملہ کر دے، کوئی اس کی جان پر حملہ کر دے، وہ کہے مجھے تو غصہ نہیں آتا۔ آپ ذرا غور فرمائیے، وہ تعلیم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوخ کی جاتی ہے کہ اگر کوئی دائیں گال پر تھپڑ مارے تو بایاں گال آگے کر دو۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں نے ایک جگہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان پڑھا تھا کہ میں بعید سمجھتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی ایسی بات کہیں، میں بعید سمجھتا ہوں۔ لیکن اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہو بھی تو کسی محدود پیریڈ کے لیے ہو سکتی ہے، کوئی ٹیمپرری ٹریننگ سیشن ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو اس کے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے تربیت دینا مقصود ہو، لیکن پرماننٹلی واقعا اگر یہ تعلیم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی کچھ بھی تمہارے ساتھ کر کے چلا جائے، تم کوئی ریئیکشن شو نہ کرو، ایسا بےغیرت بننے کی اسلام تعلیم دے سکتا ہے، بزدل بننے کی اسلام تعلیم دے سکتا ہے۔ اگر بزدل یا بےغیرت بننے کی تعلیم اسلام کی طرف سے ہو تو پھر اسلام دین فطرت نہیں ہے، اسلام یہ نہیں کرے گا۔ تو کیا اسلام یہ کرے گا کہ کہے گا کہ جس طرح سے تمہارا دل چاہے اپنے غصے کو استعمال کرو؟ جی نہیں، یہ بھی نہیں کہے گا۔ اگر یہ غصہ بے لگام ہو گیا اور کسی کنٹرول میں نہ رہا تو پھر یہ درندگی ہے۔ نہ اسلام بزدلی کی تعلیم دیتا ہے، نہ اسلام درندگی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کر لو، یہ غصے کا کنٹرول کرنا تمہیں بتائے گا کہ کہاں پر غصہ پی جانا ہے، کہاں پر تلوار نکال کر میدان میں آ جانا ہے۔ جہاں میدان میں آنے کا موقع ہو وہاں پر تلوار نیام میں رکھنا اس قوت غضب کی نعمت کی توہین ہے۔ میدان میں جب آنے کا موقع ہو اس وقت انسان نیام میں تلوار رکھ لے، یہ غصہ تو نعمت تھی پروردگار عالم کی طرف سے، تم نے اس کی توہین کر دی، کفران نعمت کیا۔ لیکن اگر تم نے اسی غصے کو غلط جگہ پر استعمال کیا، یہ درندگی ہے، یہ کیا تو بھی غلط، یہ تم نے اس کو وہاں یوز کیا کہ جہاں یوز نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ بھی غلط ہو گیا، یہ بھی غلط ہو گیا۔ تو کیا کرو؟ کیا اس کو بیلنس کرو۔ بہادری اسی کا نام ہے، شجاعت اسی کا نام ہے۔ شجاعت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کسی بھی بے گناہ کے اوپر انسان اپنی قوت غضب کو استعمال کر لے، نہیں۔ عقل کو وحی کے تابع کرو، خواہش کو عقل کے تابع کرو، غصے کو عقل کے تابع کرو۔ جب یہ تمام تر چیزیں ایک لائن میں آ جائیں گی تو غصہ شجاعت بن جائے گا، خواہش عفت بن جائے گی، عقل معرفت بن جائے گی، اور پورے وجود انسانی کے اندر جو چیز جنم لے گی اسی کا دوسرا نام عدالت ہے۔ غصہ درندگی نہ بننے پائے، بزدلی نہ بننے پائے، خواہش آوارگی نہ بننے پائے، خواہش روحبانیت نہ بننے پائے، خواہش عفت بنے، غصہ شجاعت بنے، عقل مکاری نہ بنے، عقل صفاحت اور حماقت نہ بنے، عقل معرفت بنے۔ ان سب کو ایک لائن میں لانا ہے، بیلنس کرنا ہے، تو عقل کا حاکم ہونا ضروری ہے اور عقل کو وحی کے ماتحت ہونا ضروری ہے۔ شیطان باہر سے نہ انسان کو گمراہ کر سکتا ہے زبردستی، نہ نبی باہر سے انسان کو راہ راست پر لا سکتا ہے زبردستی۔ نبی کا بھی کام یہ ہے کہ وہ ہدایت کو پہنچا دے، اور شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ باہر سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے۔ اب انسان اس لائن کو ٹو کرتا ہے یا اپنی فریکوینسی اپنے سگنلز کو نبی کے پیغام کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، یہ اس کا چوائس ہے. انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، ہمارا کام تھا راستہ بتانا، ہم نے راستہ بتا دیا. اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ نبی کے پیغام کے ساتھ یک جان ہو کر یک جہد ہو کر شکر کرنے والا بن جائے، یا شیطان کے ساتھ اپنی فریکوینسی کو میچ کر کے کفران نعمت کرنے والا بن جائے. من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جو چاہے مومن بنے جو چاہے کافر بنے. خود اختیاری علمی اور عملی ترقی جو انسان کا امتیاز ہے برادران عزیز، اس کے لیے تزکیہ نفس کے مراحل اس سے گزرنا پڑے گا. پھر اس کی تفصیل ہے کہ خواہشات کے انڈر میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، عقل کے انڈر میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، غضب کے انڈر میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اور ان کو کس طریقے سے بیلنس کیا جائے، یہ پھر علم اخلاق کی مفصل بحث ہے. قرآن مجید کو بھی اگر آپ دیکھیں تو قرآن نے اس پر بہت ڈیٹیل میں گفتگو کی ہے. اگر آپ احادیث کو دیکھیں بہت تفصیل کے ساتھ ان باتوں کے اوپر گفتگو ہوئی ہے. نہج البلاغہ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت کچھ بیان کیا. میں مثال فقط آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مثلا ایک انسان متکبر ہو جاتا ہے، تکبر یہ اخلاقی برائی ہے، مگر یہ کہاں پر جا کر ہٹ کرتی ہے، یعنی اس کی روٹ کہاں پر ہے؟ اگر ایک انسان ایروگنس کا شکار ہے، تکبر ہے، تو اس کی قوت غضب ڈسٹرب ہے. وہ اپنے آپ کو اگر ایسا کچھ سمجھ رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ تفوق چاہتا ہے، فوقیت چاہتا ہے، برتری چاہتا ہے، یہ چاہنا خواہش کو بتاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ڈسٹرب کیا ہو رہی ہے؟ قوت غضب. اس غضب کا وہ اظہار کر رہا ہے اپنی اس خواہش کے لیے، تفوق، فوقیت، برتری، خواہش، اس کے لیے اپنی قوت غضب کو مس یوز کرتا ہے. جب قوت غضب مس یوز ہوتی ہے عقل خاموش ہو جاتی ہے، عقل پہلے سمجھانے کی کوشش کرے گی مگر انسان نہ سمجھے تو عقل کہے گی کہ ٹھیک ہے پھر مرضی تمہاری ہے، جو کرنا ہے کرو، اور پھر اس کے بعد عقل سائلنٹ، خاموش، اور یہ دونوں ایکٹیو ہو کر انسان کو وہاں پہنچا دیتے ہیں کہ جہاں وہ متکبر بنتا ہے، اور جب متکبر بنتا ہے تو پھر خدا ذلیل کیے بغیر نہیں مانتا. جتنا جلد وہ اپنے اس ایروگنس کو کنٹرول کر لے بہت خوب، اگر وہ نہ کرے تو تکبر اس کے اندر آ گیا تو تکبر کے بعد خدا اسے ذلیل کیے بغیر نہیں مانتا. مہلت ہوتی ہے مگر وقت آتا ہے کہ پھر پروردگار کی طرف سے ہیومیلیشن ہوتا ہے، انسلٹ ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے. وہ جتنا اپنے آپ کو اوپر سمجھ رہا ہوتا ہے خدا اتنا ہی اسے نیچے اتارتا ہے، یہ پرابلمس آتی ہیں. اسی طریقے سے حسد، حسد کا ایشو، یہ بھی ایک اخلاقی بیماری ہے، مگر وہ چیز کہاں پر جا کر ہٹ کر رہی ہے؟ اپنے لیے جس چیز کو وہ چاہ رہا تھا نہیں ملی، دوسرے کے اندر نظر آتی ہے. اپنی عقل کو استعمال کریں اور ترقی کریں، اس کی ہمت نہیں ہے، دوسرے کے اندر وہ ترقی نظر آ رہی ہے، اندر ہی اندر انسان جلنا شروع ہوتا ہے، قوت غضب حرکت میں آتی ہے، اور تو کچھ نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو بھی ہلاک کرتا اور کہیں دوسرے کو بھی جا کر نقصان پہنچا دیتا. ہوتا ہی کرنا یہ تھا کہ عقل کے ذریعے سے علم حاصل کرو، وہ ترقی تم بھی حاصل کرو، محنت کرو، میدان میں ہو. اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں برادران عزیز تو پھر اس کی ریمیڈی، سولوشنز کے اوپر بھی بات ہوئی ہے علم اخلاق کے اندر. یہ علم اخلاق کا الگ ہی ایکسکلوسیو ٹاپک ہے کہ جس کے اندر پھر اس کے علاج کے اوپر بات ہوئی کہ علاج کیسے ہو، کیسے علاج کیا جائے. مثلا حسد کے بارے میں یہ صرف ڈسکشن کے لیے ایک کچھ ریفرنسز بن رہے ہیں، یہ کوئی مفصل گفتگو نہیں ہے اس موضوع کے اوپر، خاکہ مفصل تھا، تفصیلات جو اب آ رہی ہیں وہ مفصل نہیں ہیں، یہ صرف اشارے ہیں. مثلا علماء بہت پیاری بات کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان اپنی کسی بیماری کا علاج کرنا چاہتا ہے تو پہلے مرحلے میں اسے متوجہ ہونا چاہیے کہ وہ بیمار ہے. اگر ایک شخص اپنے آپ کو بیمار ہی نہیں سمجھ رہا تو کمپاؤنڈ اگنورنس کا شکار ہے، وہ جہل مرکب کا شکار ہے، اسے یہی نہیں پتا کہ وہ اس وقت ڈسٹرب ہے، اسے یہی نہیں پتا کہ دیر از سم تھنگ رانگ. اگر یہی نہیں پتا ہے تو وہ علاج کیوں کروائے گا؟ دیکھیے برادران عزیز، ایک بہت بڑی مشکل ہوتی ہے جو میڈیکل کی فیلڈ کے جو افراد ہیں وہی بتاتے ہیں کہ ایک انسان ہے، اس کے ہاتھ میں چوٹ لگ گئی، خون بہنے لگا، تو اسے احساس تو ہو، اگر اسے درد ہی نہیں ہو رہا تو وہ علاج کی طرف کیسے متوجہ ہوگا؟ نارمل انسان ہے، اس کے لیے درد بہت بڑی نعمت ہے، درد یہ بتاتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ، کچھ غلط ہو گیا ہے. جیسے ہی درد ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے، اچھا چوٹ لگی ہے، خون بہ رہا ہے، اب وہ اس کے علاج کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مگر بیماری کی ایک قسم یہ ہے کہ جہاں نروس سسٹم اس طرح سے ڈسٹرب ہو جائے کہ چوٹ لگے، خون بہے، پتہ ہی نہ چلے، سائلنٹ کلر، سائلنٹ کلر۔ بعض افراد کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا، اس کے لیے ڈاکٹر اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ سائلنٹ کلر ہے، مر جاؤ گے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ اگر بلڈ پریشر ہائی ہو تو سر میں درد ہو، تاکہ وہ چیک کروائے کہ دیر مسٹ بی سم تھنگ رانگ، چیک کروایا پتہ چلا کہ اچھا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، اب جا کے وہ علاج کی طرف متوجہ ہوگا۔ اسی طرح سے ایک انسان حسد کی بیماری کا شکار ہے، تو پہلے اس کو یہ تو پتا چلے کہ میں بیمار ہوں۔ اگر وہ حسد کو بیماری ہی نہیں سمجھتا تو برادران عزیز وہ علاج کی طرف کیوں مائل ہوگا؟ اب اگلا مرحلہ ہے کہ پتہ چل گیا کہ ہاں میں بیمار ہوں اور مجھے اس کے علاج کی ضرورت ہے، اب کیا کریں، میں کیا علاج کروں؟ مثلاً اس کے لیے علماء کرام بڑی پیاری بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس سے حسد ہے اس کے لیے دعا کرو۔ ایک علاج یہ کہ جس سے حسد ہو اس کے لیے دعا کرو۔ کیسے دعا کرو؟ گڑ گڑا کے دعا کرو، نماز شب میں اس کے لیے دعا کرو، اس کی ترقی کے لیے دعا کرو۔ وہ ترقی کرے گا یا نہیں کرے گا، تم اس بیماری سے نجات ضرور حاصل کر لو گے۔ اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ انسان کا جو نفس ہے وہ اس بات کی طرف مطمئن نہیں ہو رہا۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا کا جو فرمان ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حاسد کی بھی عجیب زندگی ہے، دوسرے کی نعمت کو دیکھتا ہے اور اپنی جان ہلکان کر لیتا ہے۔ خلاصہ مولا کے کلام کا، اپنی جان ہلکان کر رہا ہے۔ اگر حسد کرنا ہے، اگر حسد کرنا ہے تو ایسے کاموں کے اندر حسد کرو، وہاں پہ حسد کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوتا، وہاں پہ رشک کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کہ انسان اگر کرنا چاہتا ہے تو یہ کرے، اے پروردگار تو نے اتنا اس کو نوازا، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اس کو اور نواز، اے پروردگار اس مومن کا اور بھلا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ جس طرح سے اس کو تو نواز رہا ہے تو تیرے خزانے میں کیا کمی ہے، میں تجھ سے اپنے لیے بھی یہی دعا مانگتا ہوں۔ اب کوئی حرج نہیں، اب اس میں کوئی پرابلم نہیں، لیکن انسان یہ کرنے کے لیے واقعی حوصلہ تو پیدا کرے، اس کا بھلا مانگے خدا سے۔ دعا کے اندر کیوں کنجوسی کرتا ہے؟ جیب سے تو کچھ نہیں دینا، زبان ہی سے خدا کی بارگاہ میں کچھ عرض ادب کرنا ہے، مناجات کرنی ہے، کچھ حال بیان کرنا ہے۔ اگر وہ اپنی اس بیماری یا روحانی سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو یقین کریں کہ یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے بہت سے افراد کا، کتابوں کے اندر بھی آپ کو لکھا ہوا ملے گا، علماء کرام ویسے بھی بیان کرتے ہیں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں یہ ایک مثال ہے، مگر یہ تمام تر چیزیں جڑتی کہاں پر ہیں جا کر؟ روٹس اگر آپ تلاش کریں تو یہ تین، یا عقل وہاں پہ کوئی پرابلم، یا خواہش وہاں پر کوئی چیز ڈسٹرب ہے، یا انسان کی قوت غضب وہاں پر کسی قسم کی پریشانی ہے۔ میں نے آپ کا بہت وقت لیا برادران عزیز، اصولی طور پر 40 منٹ کے اندر میں بات کو آج مکمل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اگر آپ لوگ میری اس فروغ داشت کو نظر انداز کریں اور مجھے اجازت دیں تو میں 10 منٹ اور آپ کے لینا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین کے زمانے میں جنگ صفین ہوئی، امیر شام، جنگ صفین جس جگہ پر ہوئی بہت سے مومنین نے تو شاید زیارت بھی کی ہو۔ امیر المومنین کا لشکر جب اس جگہ پر پہنچا ہے، پانی کا گھاٹ اس پر قبضہ ہو چکا تھا، قوت غضب پانی کے گھاٹ پر قبضہ ہو چکا تھا، امیر شام کے سپاہیوں نے قبضہ کر لیا۔ جب مولا کا لشکر وہاں پر پہنچا تو امیر المومنین نے ایک بات کہی، مذاکرات کرو، جب تک بات چیت سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے تلوار نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے مذاکرات کرو، سمجھاؤ پانی پر قبضہ کیوں کیا ہوا ہے، جو ہمارا ایجنڈا ہے اس پر ہم بات کریں گے، تم کیوں آئے ہو، ہم کیوں آئے، تم کیوں لڑنا چاہتے ہو، تم کیوں باغی بن رہے ہو، ہم بات کریں گے، مگر اس وقت پانی، یہ تو سروائیول کا مسئلہ ہے، یہ تو بقا کا مسئلہ ہے، اس پر قبضہ کیوں کیا ہوا ہے، پانی پر سے قبضہ ختم کرو، تم بھی پیو ہم بھی پیتے ہیں، باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ امیر شام کو یہ منطق سمجھ میں آئے گی، جو اپنے آپ کو اتنا مکار سمجھتا ہے، قوت عقل کہاں پر، مکاری کی طرف، خواہش کیا ہے، کسی طریقے سے ان کو پیاسا مار دیا جائے، قوت غضب کی تحریک بھی شامل ہے, اس کے لیے ایکشن کیا, گئے اور جا کر گھاٹ کے اوپر قبضہ کر لیا. ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے. امیر المومنین قوت غضب کو کنٹرول کرتے ہیں, شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہیں. تلوار نیام میں ہے اور شجاعت کا مظاہرہ ہو رہا ہے. پہلے مذاکرات کرو, بات کرو, عقل کے ذریعے سے کنونس کرنے کی کوشش کرو. نہیں کنونس ہوئی. اب امیر المومنین آئے اور اپنے لشکریوں کو مخاطب کر کے وہ تقریر کی جو نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ یا اسی طرح سے رہو اور پانی سے محروم ہو جاؤ, اور یا آگے بڑھ کر حملہ کرو اور گھاٹ پر قبضہ کر لو. امیر المومنین کے لشکر کی قوت غضب تحریک پاتی, حملہ کرتے ہیں اور گھاٹ پر قبضہ کر لیتے ہیں. اور جب گھاٹ پر قبضہ ہو گیا تو اب مولا کے سپاہیوں میں سے کچھ وہ کہ جو تربیت یافتہ نہیں تھے, انہوں نے آپس میں گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ اب ہم بھی ان کو پانی نہیں دیں گے. مولا نے جو جواب دیا وہ تو اپنی جگہ پر, میں عرض کرتا ہوں یہی باتیں وہاں پر ہونے لگی. امیر شام اور عمر ابن عاص تو مکاری کا شہنشاہ ہے, وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. ایک کہتا ہے کہ بھائی اب علی کے لشکر والوں نے قبضہ کر لیا, اگر انہوں نے پانی بند کر دیا تو. اس نے کہا کہ علی کو اپنے جیسا سمجھا ہے. کیا مولا کو علی کو اپنے جیسا سمجھا ہے؟ علی یہ نہیں کریں گے. کیا واقعا امیر المومنین نے یہی کیا؟ انہوں نے قبضہ کیا تھا, امیر المومنین بھی کہے کہ ہم نے بھی قبضہ کر لیا, اب نہیں دیتے. نہیں, علی آئے, اپنے لشکر والوں کو مخاطب کیا اور یہی جملہ کہا, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اب تم بھی پانی بند کر دو گے تو ان میں اور تم میں کیا فرق رہا. انہوں نے قوت غضب کو غلط استعمال کیا, تم نے قوت غضب کو صحیح استعمال کیا. قبضہ ہو گیا, اب قوت غضب کے استعمال کا موقع نہیں ہے. اب انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ عقل کے اس فیصلے کو قبول کیا جائے کہ بقا کا معاملہ ہے, پانی تم بھی پیو ہم بھی پئیں, باقی باتیں الگ انداز میں کی جائیں گی. مگر اب غور فرمائیے برادران عزیز, شجاعت اس کا نام ہے؟ شجاعت اس کا نام نہیں ہے کہ انسان بس تلوار نکالے اور مارنا شروع کر دے. نہیں, ورنہ تو اسرائیل بھی پھر بہت بہادر ہے, بے گناہوں کو قتل کرتا. یہ جتنے بھی طالبان, القاعدہ, بے قاعدہ, داعش جتنے ہیں, پھر تو یہ لوگ بھی بہت بات ہوئے, قوت غضب کا تو استعمال کر رہے ہیں. جی نہیں, یہ قرآن نے بتایا, نہج البلاغہ نے بتایا, معصوم کے فرمان نے بتایا کہ قوت غضب کا استعمال انسان کو بہادر نہیں بناتا. جہاں پر قوت غضب کا استعمال ہونا چاہیے وہاں پر اس کا استعمال, اور جہاں پر نہیں ہونا چاہیے وہاں پر تلوار کو نیام میں رکھ لینا, یہ ہے شجاعت کا عملی مظاہرہ. ورنہ تو امام حسین کو بھی یہی کرنا چاہیے تھا. جب ہر کا لشکر سامنے آیا تو دشمن پیاسا بھی, مر جانے دو, پیاس سے مر جائے, مر جانے دو, خس کم جہاں پاک بات ختم, یہیں پر ان پر حملہ کرو, پیاس کے عالم میں قتل کر دو. نہیں, اگر وہ کام امام نے کر دیا ہوتا تو آج تک حسین کا نام رول ماڈل نہ ہوتا, حسین کردار کی علامت نہ بن پاتے, قیامت تک کے لیے ریفرنس نہ بن پاتے, اسلام کے نمائندے نہ بن پاتے. ہاں, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں. یہ ہے, اگر میں اپنے موضوع سے بالکل اس کو مربوط کروں, کہ حسن تقوی, اور وہ ہے اسفل السافلین, کہ جہاں پر چھ ماہ کے اصغر کے لیے بھی پانی نہیں ہوا, وہاں پر ہور کے سپاہیوں کے لیے پانی ہے, جانوروں کے لیے پانی ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں چھ ماہ کا بچہ ہے, اس کے لیے بھی پانی نہیں. یعنی آپ کیسے فراموش کر سکتے ہیں سید سجاد کا یہ سوال, جب مدینے میں اہل کوفہ میں سے کوئی آیا, جب امیر مختار کا خروج ہو چکا تھا, امیر مختار قاتلان امام حسین کو چن چن کر گرفتار کر رہے تھے اور قتل کر رہے تھے, اس موقع پر سید سجاد نے کیا سوال کیا تھا, کوفے کی کیا خبر ہے؟ سر مولا, کوفے کی خبر میں کیا بیان کروں, مختار امام حسین کے قاتلوں کو چن چن کر گرفتار کر رہے ہیں, قتل کر. سید سجاد کچھ دیر کے لیے سر کو جھکاتے ہیں, اپنے چہرے کو اوپر کرتے ہیں, کیا پوچھتے ہیں, ایک سوال کرتے ہیں, گرملا گرفتار ہوا؟ گرملا پکڑا گیا؟ وہ شخص کہہ رہا ہے, مولا آپ نے اکبر کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا, آپ نے عباس کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا, حد یہ ہے کہ آپ نے امام حسین کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا, آپ نے پوچھا تو اس چھ ماہ کے بچے کے قاتل کے بارے میں. سیدنا سجاد کی آنکھوں میں آنسو ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کیا بتائیں, وہ تیر اصغر کو نہیں لگا, ہم آل محمد کے کلیجے کے پاس ہیں, ہم کیا بتائیں. وہ شاید ہاتھ جوڑ کر کہتا نہیں مولا اب تک اورملا کو نہیں پکڑا گیا. امام نے بدعا کی اورملا کو, یہ شخص واپس کوفہ آیا, اور جب یہ کوفہ آیا علامہ رشید تورا کے پڑھا کرتے تھے کہ اس موقع پر اس نے دیکھا کہ مختار کا دربار ہے اور ہرملا کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے. جیسے ہی اس نے ہرملا کو گرفتار دیکھا اس نے نعرہ تکبیر بلند کیا اللہ اکبر. مختار کہتے ہیں کہ خدا کی کبریائی میں کیا شبہ, مگر اس وقت کیا محل تھا نعرہ تکبیر کا. وہ کہنے لگا امیر میں کیا بتاؤں, میں ابھی مدینے سے جسٹ پہنچا ہوں, کوفے میں داخل ہوں اور تیرے دربار میں. وہاں مدینے میں سجاد نے کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھا, ہرملا کے بارے میں سوال کیا, اور یہاں میں آیا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہرملا گرفتار. میں اپنی اس کیفیت کو کیسے بیان کروں, میں نے نعرہ تکبیر لگا دیا بے اختیار. اب مختار نے یہ سنا آنکھوں میں آنسو. مختار کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے مقتل کے حوالے سے, یہ جتنے قاتل تھے ان سب کو وہ گرفتار کرتے تھے اور ان سے اقبال جرم کرواتے تھے کہ بتاؤ تم نے کربلا کے اندر کیا کیا. پہلے یہ سارے قاتل ابن زیاد کے پاس اپنی رپورٹ لکھوا چکے ہیں انعام حاصل کرنے کے لیے, مگر وہ تو مخفی ہے. مختار کو کریڈٹ یہ جاتا ہے انہوں نے برسر عام خولی تو بتا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا, اے ہرملا تو بتا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا. اور یہ سب بتاتے جاتے ہیں ابن زیاد کے آفس ریکارڈ کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں اس کے ساتھ وہ میچ کرتے تھے, ایکسپوز کرتے تھے اور پھر اس کو قتل کرتے تھے. ہرملا بتا تو نے کربلا میں کیا کیا. ہرملا کہتا ہے اے امیر جو سزا دینی ہے دے دے, مجھے قتل کرنا ہے تو قتل کر دے, مگر مجھ سے یہ مت پوچھ کہ میں نے کربلا میں کیا کیا. مختار کہتا ہے تجھے بتانا پڑے گا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا. جب بہت زیادہ اصرار کیا اب ہرملا کہتا ہے کہ امیر میرے پاس 8 تیر تھے جن میں سے 5 نشانے پر نہیں لگے, 3 تیر ایسے تھے جو نشانے پر لگے. مختار کہتے ہیں بتا تو نے پہلا تیر کس کو مارا. کہا امیر میں نے پہلا تیر اپنی کمان سے اس وقت رہا کیا کہ جب عباس مشک سکینہ کو بھر کے جا رہا تھا. عمر احسان کا حکم تھا کہ عباس یہ مشک خیموں میں نہ لے جا سکتا. جب میں نے تیر رہا کیا وہ تیر جا کر مشک میں پیوست ہوا, پانی بہ گیا اور پھر عباس سنبھل نہیں سکے, پھر عباس گھوڑے سے زمین پر گرے. مختار کہتے ہیں بتا تو نے دوسرا تیر کب مارا. اس نے اسکپ کر دیا, وہ آخری تیر کی طرف چلا گیا. وہ کہنے لگا اگلا تیر میں نے اس وقت مارا کہ جب حسین ذوالجناح کے اوپر ڈگمگا رہے تھے, مگر گر نہیں رہے تھے ڈگمگا رہے. عمر سعد نے حکم دیا کہ اے ہرملا کچھ ایسا کر کہ حسین ذوالجناح سے زمین پر آ جائے. اس وقت میں نے کمان میں تیر کو جوڑا اور جب میں نے اس تیر کو پھینکا ہے مارا ہے تو وہ تیر جا کر لگا ہے حسین کی پیشانی, حسین کی پیشانی سے خون کا فوارہ جاری ہوا اور پھر حسین ذوالجناح کے اوپر سنبھل نہ سکے زمین پر ملا. مختار کہتے ہیں بتا تو نے تیسرا تیر کب مارا. اور اب ہرملا کہتا ہے کہ امیر مجھے معاف کر دے, یہ مت پوچھ کے میں نے یہ تیسرا تیر کب مارا. کہا نہیں تجھے بتانا پڑے گا. اور ہرملا کہتا ہے کہ امیر تیسرا تیر میں نے اس وقت مارا کہ جب بچہ باپ کے ہاتھ پر تھا اور حسین یہ کہہ رہے تھے کہ اے فوج اشقیا اگر تمہاری نظر میں کوئی قصور آ رہا ہے تو میں ہوں, اس بچے نے کیا قصور کیا, اس کی ماں کا دودھ تک خوش ہو چکا ہے, آگے آؤ اس کو پانی پلاؤ. جب کسی نے پانی نہ پلایا تو بچے کو ریگزارے کربلا پر رکھ دیا کہ تم سمجھتے ہو بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا, لو اس بچے کو میں نے گرم ریت پر لٹا دیا. اے امیر بچہ گرم ریت پر تڑکتا رہا مگر پانی کسی نے نہیں پلایا. پھر واپس بچے کو آگوش میں لیا اور کہا کہ بیٹا تم بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو. بچے نے اپنا رخ کیا فوج اشقیا کی طرف, سوکھی زبان سوکھے ہوٹ, بچہ اپنی زبان کو پھیر رہا تھا, فوجوں میں تلاطم برپا تھا. اور اس وقت عمر احسان نے کہا یا ہرملا اکتا کلام الحسین, بس امیر جب میں نے تیر پھینکا ہے وہ تین بھال کا تیر جو گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا تھا, فتقلب الصبی علی یدی الامام, بس بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا. اور حسین کہنے لگے انا للہ. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبيا قلبهم على لعنة الله على القوم الظالمين. بار الہ اس خلیل توسل کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما، پروردگار ہماری دعاؤں کو حاجتوں کو مستجاب فرما، بیماروں کو خصوصیت کے ساتھ خاتون جو بہت بیمار ہیں زینب نام ہے، پروردگار عالم بی بی زینب کا واسطہ انہیں اور تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، اولاد اولاد صالح عطا فرما، صاحبان اولاد نے اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما، اے پروردگار جو اور اپنی بچیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں مالک ان کی اس مشکل کو آسان فرما، اے پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا وطن عزیز پاکستان کو اس کا کہاں عطا فرما، وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرما، تمام علماء کرام مراجع زام مقام معظم رہبری اور انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، اس انقلاب کو زمانے کے امام کے انقلاب سے متصل فرما، پروردگار امام تو پارا ہے، امامت کے جھوٹے دعوے داروں پر اپنی لعنت نازل فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.